الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں. آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان ہے، بندہ جب تک مجھ پر درود پڑتا رہتا ہے اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی رہتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آج کا جو موضوع ہے یہ موضوع نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذات طیبہ کے ساتھ اس طرح اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک کمال کا اس میں پہلو ہے. وہ یہ ہے کہ نبی پاک کی بارگاہ میں مختلف قوموں کے نمائندوں کی حاضری اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ برتاؤ، ان کے ساتھ انداز. وفد اور اس کی جمع وفود کہلاتی ہے، یعنی مختلف قوموں کے گروہ جو نمائندہ بنا کر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیجے گئے. سیرت کی کتابوں میں وفود العرب کے نام سے باقاعدہ ابواب باندھے گئے ہیں اور اس میں یہ ذکر کیا گیا کہ کون سے وفد یعنی کن کن قوموں کے نمائندے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے بیعت کی، سوالات کیے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار فرمایا. یہ بات بھی بڑی قابل ذکر ہے کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، تو جن و انس بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر سلطنت ہیں. تو جس طرح انسانوں کے وفد، انسانوں کے نمائندے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے دین سیکھنے کے لیے، اسی طرح جنات بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بے کسپنا میں آیا کرتے تھے. اسی حوالے سے انشاءاللہ سنیں گے. بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف اور مبلغین ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے ہیں مدنی چینل پر، آپ ان کو دیکھتے ہیں. ہمارے مولانا محمد آصف مدنی اتاری دامت برکات العالیہ، مولانا راشد نور اتاری دامت برکات العالیہ، یہ ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے. انشاءاللہ ان سے ہم موضوع کے متعلق سوالات کرتے ہیں. آصف بھائی، پہلے میں آپ سے عرض کروں گا کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں مختلف قوموں کے نمائندے آئے، ان نمائندوں کی حاضری کے اسباب، اچھا پھر آنے کے مقاصد، کیوں آئے تھے، کس سبب سے آئے تھے، مقصد کیا تھا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ اور انداز ہوا کرتا تھا، اس بارے میں آپ کو ذکر فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو عام کرنے کے لیے مختلف جگہوں پر، مختلف علاقوں میں، مختلف قبائل میں اپنے نمائندے بصورت مبلغین بھیجا صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو. تو اس میں دو صورتیں ہوتی تھیں، ایک تو یہ کہ مبلغ اسلام نے جا کر وہاں پر تبلیغ اسلام کی، اسلام کی دعوت پیش کی تو انہی کے ہاتھوں وہ لوگ مسلمان ہو گئے. لیکن بعض قبائل یا بعض علاقوں میں یوں ہوا کہ انہوں نے خود نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر خود سے ایک دل کی تسلی، جسے کہتے ہیں نا کہ ہم خود جائیں گے اور وہاں پر بات کریں گے، کیونکہ مبلغ پہنچاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا پیغام.
ٹھیک.
تو ان قبائل کے جو نمائندے ہوتے تھے جن کو ہم وفد کہہ رہے ہیں، ڈیلیگیشن، وہ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے مختلف علاقوں کے، مختلف قوموں کے، مختلف قبیلوں کے، اور آ کر ملاقات کرتے، آپ کی دعوت پر غور کرتے، جو سوالات کوئی ہوتے تھے وہ سوالات کرتے، پھر نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے سوالات کے جوابات دیتے، انہیں اسلام کے بارے میں جو واضح کرنا ہوتا وہ کرتے. اب ان میں سے ایک تعداد تھی جو مسلمان ہو جاتی. اب یہ نمائندہ چونکہ اپنی قوم، اپنی قبیلے کے نمائندے،
پوری قوم تو نہیں آتی تھی، کچھ افراد
قوم نہیں آتی تھی، تو وفد بنایا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ پوری قوم کی طرف سے جا کر کوئی بات کرے، پوری قوم کی طرف سے جا کوئی بات دیکھے. تو سارے نہیں آتے تھے. اب جب یہ واپس جاتے تھے اور جا کر پھر بتاتے تھے کہ یوں ہم نے وہاں پر احکامات پائے، اسلام یوں ہے اور ہم نے قبول کر لیا، تو وہ قبیلے والے بھی پھر مسلمان ہو جاتے.
صحیح.
زیادہ زور یا زیادہ سمجھ لیں کہ اس کا رش وفود کے آنے کا یہ 9 ہجری میں ہوا.
ٹھیک.
کیونکہ اس سال کو سال وفود بھی کہا گیا.
اچھا. یعنی اتنے
زیادہ آئے، پہلے بھی آتے تھے لیکن اس میں زیادہ آئے.
ٹھیک.
تو وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی جو تحقیق کی، اپنی جو انہوں نے شمار کیا ان وفود کو، تو وہ تقریباً 60 کے لگ بھگ بنتی ہے کہ 60. اب یہ مختلف قبیلوں کے بھی تھے، مختلف علاقوں کے بھی تھے، اس سے پہلے بھی آتے تھے. اب مدینہ منورہ کی آباد کاری، یہ اس کے پیچھے 1000 سالہ تاریخ ہے.
اچھا.
کہ وہ بادشاہ تب عمیری وہ گزرا تھا، تو وہ بہرحال ہوتا ہوتا وہ قصہ مختصر کے مدینہ منورہ میں پہنچا.
صحیح.
اب وہاں پر لوگ پتا تھا کہ یہاں پر ایک نبی آنے والے ہیں، تو اس نے انتظار کیا، کچھ علماء وہاں پر رکے، تو اس نے خط 1000 سال پہلے
اللہ
وہ لکھ دیا، اور اس میں یہ تھا کہ میں آپ کی رسالت پر پہلے ہی ایمان لے آتا
ہوں
اور آپ میری سفارش کیجئے گا، آپ مجھے اپنے امتوں میں قبول کیجئے گا.
اللہ اکبر.
اب جب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت کا اعلان کیا، اب مدینہ منورہ بسا ہی یوں تھا کہ وہ نسل در نسل
یہ خبر تھی کہ
یہ خبر وہ خط سنبھال کے رکھا. وہ خط اس نے کہا تھا کہ میں چھوڑے جا رہا ہوں، تو یہ نسل در نسل جب بھی وہ آئیں تو ان کو پیش کیا جائے. تو اب ان میں سے وفد گیا، تو وہ وقت جب وہاں پر پہنچا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور جا کر نشانی پائی، پھر جب وہ نشانی دیکھ لی تو یہ مسلمان ہو کر واپس.
سبحان اللہ.
تو یوں مدینہ منورہ کی آباد کاری بھی ایک وقت، یعنی کہ مسلمانوں کا جب وہاں پر ایک وہ ہوا نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی وہاں پر اسلام پھیلنا شروع ہو چکا تھا. پھر وہ باقاعدہ دعوت لے کر بھی آئے کہ آپ وہاں پر پھر ہجرت مدینہ کا
سبحان
یہ معاملہ ہوا تھا. کیونکہ یہ تاریخ میں لوگ پڑھتے ہی ہیں کہ مدینہ منورہ کے لوگ مشتاق کے زیارت رہتے تھے باہر نکل کر.
صحیح.
کہ اب وہ جلوہ زیبا نظر آئے گا،
تشریف لے آئے،
اب وہی اب آج آ جائیں، ابھی آ جائیں، وہ جلوہ اب نما ہوگا، اب ظاہر ہوگا. اب دیکھیے تصور تھوڑا سا لطف لے اس میں کہ وہ انتظار کر رہے ہوتے تھے اور ہم مدینے جانے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور مدینہ منورہ داخل ہونے کے بعد بس دل میں ایسی وہ ہلچل مچی ہوتی کہ بس ابھی 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 گنبد خضرا نظر آئے گا، ابھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جائیں گے. وہاں انتظار دوسرا تھا کہ وہ وہاں کے رہنے والے تھے اور انتظار کر رہے تھے کب جلوہ فرمائیں گے.
سبحان اللہ.
وہ انتظار کی کیفیت جو ہوتی تھی، پھر جب کسی نے صدا لگائی کہ وہ دیکھو ان کا انتظار تھا وہ آ رہے ہیں،
کرم فرما ہو گئے،
تو یوں وقت کی صورتیں بنتی تھی
ماشاءاللہ.
تو وہ مختلف علاقوں کے، مختلف طبقوں کے، مختلف قبیلوں کے آتے تھے، اور اس میں کئی یادگار واقعات بھی ہوئے.
صحیح.
تو بعض تو آئے ایسی حالت میں آئے کہ وہ جیسے مسلمان ہو چکے، اب وہ بھی بطور وقت آتے تھے
احکام سیکھنے کے لیے،
احکام سیکھنے کے لیے آتے تھے. ایک مرتبہ وہ جمعہ کا دن تھا، اب وہ وقت آیا تو وقت کی مالی حالت ظاہر ہے کہ مضبوط نہیں تھی.
صحیح.
اب کپڑے بھی اسی طرح کے تھے، معاملات بھی دیکھنے میں وہ لگتا تھا کہ یہ مالی طور
پر
آزمائش کا شکار ہیں. اب وہی حال بگڑا ہے تو بیمار کی بننا ہی.
واہ واہ.
پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ایسے کریم، ایسے خیر خواہ، جو جن کے در سے خیر خواہی تقسیم.
سبحان اللہ.
وہ از خود خیر خواہی فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے کچھ کرو.
کیا بات.
ان کو کچھ پیش کرو.
سبحان اللہ.
اور وہ روایت میں جب یہ الفاظ میں نے پڑھے نا کہ ایک صحابی یوں اپنا مال اٹھا کے لائے تھیلے میں، وہ تھیلا نہیں اٹھایا جا رہا.
اللہ اکبر. اللہ
اس طرح سے وہ خیر خواہی فرمائی.
کریم سے گر
قطرہ کسی نے مانگا.
اللہ
یا بہا دیے ہیں
دور بے با.
سبحان اللہ.
یہ آقا کریم کی بارگاہ میں تھے، جو آتا تھا دنیاں بھر بھر کے جاتا تھا.
سبحان.
اب جس کو نہیں، جس کے مقدر میں تھا اسلام لانا، کچھ ایسے بھی گزرے کہ اسلام نہیں لا پائے، لیکن زیادہ تر وہی تھا کہ اسلام قبول.
یعنی مقاصد اگر ہم ان وفود کے دیکھیں, نمائندوں کو دیکھیں, ایک تو یہ تھا کہ اسلام کے بارے میں جانچنا, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا, اور جو مسلمان تھے وہ جو آتے تھے وہ احکامات اسلامیہ سیکھنے کے لیے یا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت بابرکت پانے کے لیے حاضر خدمت ہوا کرتے تھے. یہ بارگاہ رسالت میں نمائندوں کا آنا. راشد بھائی, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہر ایک کو اس کے مرتبے سے نوازا جاتا ہے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی اور عزت کا معاملہ فرماتے ہیں. یہ جو آنے والے نمائندے تھے ان کے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا ہوا کرتا تھا, برتاؤ کیا ہوا کرتا تھا, اور وہ رویہ کیا تھا کہ آنے والے وفود کے دنوں میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت مزید جو ہے وہ گھر کر جایا کرتی تھی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آقا دو جہاں مکی مدری سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح کا آدمی آتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے مرتبے کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ کیا کرتے تھے. اور یقیناً یہ تعلیم ہم نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے پائی ہے.
صحیح
محسن بھائی, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو وفود آتے, جو قافلے آتے تھے, ان کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ نبی پاک علیہ السلام سے کچھ سوالات کریں.
صحیح.
ان کے اگر ذہنوں میں اسلام کے بارے میں کچھ اشکالات ہوں تو وہ بیان کریں اور نبی پاک علیہ السلام ان کے جواب دیں.
ٹھیک ہے.
تو ان میں دونوں طرح کے افراد تھے, کچھ تو ایسے تھے جنہوں نے صرف باتیں سنی تھی اور کچھ وہ تھے جو صاحب علم افراد تھے.
ٹھیک.
اپنے دور کے فصحاء بلغا تھے, شاعر تھے, قادر الکلام خطیب تھے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان بندوں کے ساتھ, ان افراد کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرتے اور آپ ان کی عقلوں کے مطابق ان کو سمجھا دیتے.
اللہ اکبر.
جیسا کہ ایک مقولہ ہے نا, کلم الناس علی قدر عقولہم.
جی جی.
لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو. تو یہی معاملہ یہاں بھی ہوتا.
ٹھیک.
عمومی طور پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز مبارک یہ ہوتا تھا کہ جو بھی آپ کے پاس آتا, خاص طور پر وفود جو دوسرے علاقوں سے آتے, دوسرے ملکوں سے آتے, شہروں سے آتے, تو آپ ان کے لیے خاص طور پر اچھے کپڑے پہنتے.
واہ واہ.
ان کے استقبال کے لیے, اور اپنے صحابہ کرام کو بھی آپ فرماتے کہ اپنے بھائیوں کے لیے عمدہ لباس پہنتے.
سبحان اللہ.
دوسرے نمبر پر ان کو عمدہ مکانات میں ٹھہراتے, اچھے جو مکانات بنے ہوتے ان میں ان کا قیام کرواتے, اور ان کے لیے عمدہ کھانے بنواتے.
سبحان اللہ.
اور اس کے ساتھ ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک ہی ہوتا تھا کہ اب یہ جو لوگ ہیں نا سوالات کرنے والے, ان کو خصوصی آپ نے شفقت سے نوازنا ہوتا اور ان کے اشکالات کو دور کرنا ہوتا. اس کے لیے مسجد نبوی شریف میں ایک ستون تھا, آپ اس ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے اور پھر ان کی باتیں سنتے.
کیا
اب جس طرح کے آپ سے باتیں کی جاتی ہیں آقا دو جہاں علیہ السلام, ان سے اسی طرح کی باتیں.
جب نبی پاک اس ستون کے ساتھ کرم فرما ہوتے, تشریف فرما ہوتے تھے, تو صحابہ کو پتہ چل جاتا کہ اب یہاں کوئی وفد آیا ہے, کوئی نمائندہ آیا ہے کہ یہاں سرکار علیہ السلام ان کے ساتھ گفتگو فرمائیں گے.
تو اس طرح صحابہ کرام کا یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت نبی پاک علیہ السلام کے قرب میں خاص طور پر ایک بیٹھنے کا سلسلہ ہوتا, اب کچھ نئی نئی باتیں سیکھنے کو ملے.
سبحان اللہ. سبحان.
تو اس میں مختلف لوگ آتے تو آپ ان کے سوالات کے جوابات دیتے. کوئی یہ کہتا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے بارے میں کہ آپ نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے, آپ اللہ کے رسول ہیں. کیا واقعی آپ اللہ کے رسول؟ آپ فرماتے الحمدللہ میں اللہ کا رسول ہوں. پھر وہ اس پر کہتے جی ہم نے سنا ہے کہ وہ نبی کی یہ نشانیاں ہوں گی آپ کے اندر ہیں. آپ ان کو فرماتے کہ ہاں میرے اندر یہ نشانی ہے. اس طرح کر کے مختلف چیزیں آپ ان کو بیان کیا کرتے تھے. اسی طرح بعض وفود اس طرح ہوتے, جس طرح اسیف صاحب نے ایک اشارہ فرمائے کہ وہ تنگ دست آتے, ان کو آپ نوازتے.
سبحان اللہ.
اور کبھی ایسے آتے کہ جو اپنے قبیلوں کی شکایتیں لے کر آتے قحط سالی کی.
اچھا.
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا قبیلہ قحط سالی میں مبتلا ہے, بارش نہیں ہو رہی. جیسے قبیلہ بنی فزارہ کا کہ جو لوگ آئے, وفد آیا, تو انہوں نے آ کر یہی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی, جانور ہلاک ہو رہے ہیں, آپ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل فرمائے.
صحیح.
جمعہ کا دن ہے, نبی پاک علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہے, وہیں پر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, اور کتابوں میں لکھا ہے کہ ہاتھ مبارک نیچے تشریف نہیں لاتے کہ بارش ہونا شروع ہو جائے.
کیا بات ہے, کیا بات.
اور یہ بارش پھر پورا ہفتہ مسلسل جاری رہتی ہے, یہاں تک کہ اگلا جمعہ آتا ہے. اگلے جمعۃ المبارک کو ایک عرابی کھڑے ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مدینہ میں بارش ہو چکی ہے کہ اب جانور ہلاک ہو رہے ہیں, اب بستیوں میں مطلب حالات خراب ہو رہے ہیں، مکانات گر رہے ہیں، دعا فرمائیے کہ یہ بارش مدینہ میں نہ برسے بلکہ مدینہ کے اطراف پہاڑوں میں برسے۔
اللہ
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح ہی ہو جاتا ہے کہ یہ جو بارش ہوتی ہے مدینہ کے اطراف میں برسنا شروع ہو جاتا ہے، مدینہ میں نہیں برستا۔
کیا بات ہے،
وہ کہتے ہیں نا کہ چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ آپ کے غلاموں کی اتنی شانیں ہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تو مقام اللہ۔
آپ نے جو بولا ہے اس گفتگو سے دیکھیں یہ پتا چلا ہے کہ انسان، خاص طور پہ مبلغین، خاص طور پہ دین سے وابستہ افراد، ان کو یہ چاہیے کہ ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے کو ان کے مرتبے میں رکھ کر گفتگو کریں، ان کے مرتبے کی حیثیت کو اگر آپ برقرار رکھیں گے تو آپ کی تبلیغ دین ان پر زیادہ اثر کرے گی، آپ کا بات کرنا ان پر زیادہ اثر کرے گا، آپ کی نیکی کی دعوت زیادہ اثر کرے گی۔ اور اگر آپ نے ان کے مرتبے کا لحاظ نہیں کیا، ہم دیکھتے ہیں امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کو کہ آپ دامت برکات العالیہ چونکہ نیکی کی دعوت کے داعی ہیں، مبلغ اسلام ہیں، امیر اہل سنت ہیں، تو آپ دامت برکات العالیہ کی سیرت میں ہمیں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا نور نظر آتا ہے کہ ہر شخص کو اس کے مرتبے میں اتار کر گفتگو کرتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ مشفقانہ انداز ہوتا ہے، ہم عمروں کے ساتھ ان کے مرتبے کا ہوتا ہے، علماء جب آتے ہیں تو استقبال کا انداز نرالا ہوتا ہے، ان کی دس بوسی کی جاتی ہے، ان کے لیے طعام کا انتظام اسی اعتبار سے کیا جاتا ہے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا کہ لوگوں کو ان کے مرتبے میں اتار کر گفتگو کی جائے، ان کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کیا جائے تاکہ وہ اسلام کی طرف راضی ہو۔
یہ بھی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں یہ چیز ہے کہ لیس منا من لم یوکر کبیرنا ویرحم صغیرنا،
صحیح
فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، ان کی تعظیم نہیں کرتا، توقیر نہیں کرتا، اور ہمارے بچوں پر شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ تو یہ بزرگوں کا یہی طریقہ کار ہوا کرتا ہے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے مطلب رہنمائی حاصل کر کے اس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں۔ اب ایک بات ہے، کوئی بندہ جیسا اس کے رہنے کا انداز ہے، آپ وہ آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کے ساتھ بھی ویسا ہی برتاؤ کیا، اور ایک بندہ گاؤں سے اٹھ کر آیا، اس کے ساتھ بھی ویسا برتاؤ کیا، ایک شہر سے آیا، ہر ایک کے رہنے کا انداز مختلف ہے، ہر ایک کے بات کرنے کا انداز مختلف ہے، رسم و رواج ان کے مختلف ہیں۔ تو اگر آپ اسلام کی تعلیمات کے مطابق ان کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا، وہ آپ کے قریب آ جائے گا۔
شرعی حدود میں رہتے ہوئے ہم ان کے ساتھ تعظیم و توقیر کا معاملہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس پہ بھی ثواب ملے گا۔ آصف بھائی، آپ سے ایک اور گفتگو کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ پیارے آقا کی بارگاہ میں جو وفود آئے، جو نمائندے آئے، آپ نے ذکر کیا ان کے اسباب کو، ایک وفد جس کا کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے، سیرت کی کتابوں میں، کہ جو نجران سے آیا تھا پیارے آقا کی بارگاہ میں، ان کا آنے کا مقصد کیا تھا اور یہ واقعہ کیا ہے، یہ نجران کے لوگ کیوں آئے تھے پیارے آقا کی بارگاہ میں؟
سیرت النجران کی پہلی جلد میں تفسیر خازن کے حوالے سے اس کی تفسیر لکھی ہے کہ یہ آئے تھے، عیسائی قوم سے تعلق رکھتے تھے، اور ایک بڑا ڈیلیگیشن جسے کہتے ہیں، بڑا وفد،
بہت بڑا
اہم لوگ ان کے حساب سے یہ شامل تھے، جس میں 14 تو سردار تھے۔ سردار تو ایک بھی سمجھ لیں کہ سردار ہوتا ہے، تو اس میں 14 سردار تھے، اور 3 پھر ان سے بھی بڑے جو مقتدا اور پیشوا تھے، رہنما تھے ان کے، وہ تھے۔ تو یہ ایک سلیکٹڈ سمجھ لیں ڈیلیگیشن،
ٹھیک،
چن کے بھیجا گیا تھا،
اور ان کے مقاصد بھی پھر
مقاصد میں یہ تھا کہ وہ آئے گفتگو کے لیے تھے تاکہ ہم ان پر غالب آ جائیں۔
صحیح۔
تو جب آئے تو ان میں ایک ابو حارثہ بن القمہ بھی تھا، جو عیسائیوں کے تمام مسئلے کے وہ علماء اور پادریوں کا پیشوا تھا۔ ایک تو 14 سردار، پھر 3 رہنما، پھر ان سب کا جو تھا اوپر وہ بھی شامل تھا ابو حارثہ۔ تو اب یہ سارے جناب عمدہ اور قیمتی لباس پہن کر بڑی شان و شوکت کے ساتھ وہاں پہنچے مسجد نبوی شریف میں۔ تو جب داخل ہوئے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز عصر ادا فرما رہے،
ٹھیک،
ان کی نمازوں کا بھی وقت قریب آ گیا تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔
اچھا،
تو نماز کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو شروع کی، تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اسلام قبول کر لو۔ اب انہوں نے بڑی عجیب بات کی، کہنے لگے کہ ہم تو آپ سے پہلے اسلام لے آئے، ہم تو آپ سے پہلے ہی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا دعویٰ غلط ہے،
ٹھیک
تم جو اسلام لانے کا دعویٰ کر رہے ہو یہ غلط ہے, اور غلط ہونے کا سبب یہ ہے کہ تم ایک بات تو یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے اس کا یقین رکھتے ہو, اور دوسرا تم صلیب کی جو پوجا کرتے ہو یہ بھی اسلام کے معنی ہے تمہارے دعوے کے خلاف,
ٹھیک ہے,
اور تیسرا تم خنزیر کھاتے ہو یہ بھی اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہے.
صحیح.
اب وہ کہنے لگے کہ اگر معاذ اللہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے نہ ہوں تو پھر آپ بتائیے ان کا باپ کون ہے. سوال
صحیح.
پھر وہ سب بولنے لگے جیسے ہوتا ہے کہ
جی غالب آنے کے لیے,
ہاں غالب آنے کے لیے ایک ساتھ گفتگو شروع کیا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ بیٹا ہو تو وہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات تو ہے. تو وہ یہ جواب ان کو مل گیا کہ بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں. اچھا پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہیں پتا ہے کہ ہمارا رب حی لا یموت ہے, کہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے, کبھی نہ مرنے والا ہے,
جس
کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی. تو اس کے لیے موت تو ناممکن ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کو وفات آنی ہے ابھی, تو انہوں نے اس کا بھی اقرار کیا کہ باقی آپ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں, دوسری بات بھی منوا لی. پھر تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ رب عز و جل حقیقی طور پر ہماری حفاظت کرنے والا ہے, کہ جی ہاں یہ تو ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا حضرت عیسیٰ بھی ایسے ہیں کہ حقیقی طور پہ ذاتی طور پر ان میں یہ وقت ہے کہ وہ آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں تمہاری؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہے.
صحیح.
پھر فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا کہ رب عز و جل پر زمین و آسمان کی کوئی بھی شے پوشیدہ نہیں.
صحیح.
اس کا بھی انہوں نے اقرار کیا. اب جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام
کہتے
گئے انہیں ماننا ہی پڑا,
بالکل,
کیونکہ سوال ہی ایسا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دلیل ہی ایسی قائم کی. اچھا اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی اس بات کو مانتے ہو, تم جانتے نہیں کہ وہ ماں کے پیٹ میں رہے حضرت عیسیٰ, اور پیدا ہونے والوں کی طرح پیدا ہوئے, اور بچوں کی طرح جس طرح دیگر بچوں کو غذا دی جاتی ہے ان کو بھی غذا دی گئی.
صحیح.
وہ کھاتے پیتے بھی تھے اور ان میں بشری تقاضے بھی تھے. وہ جو عیسائی وفد تھا نجران کا, انہوں نے اس کا بھی اقرار کیا.
صحیح.
بات تو ہے. تو اب اس گفتگو کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کیسے ہو سکتے جیسا تم سمجھتے ہو؟ اب اس پہ سب جناب ہو
چپ, خاموش
خاموش ہو گئے کہ بالکل چپ لگ گئی. اب کیا بول رہے ہیں؟ پہلے تو ساری باتیں مانتے چلے گئے کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور جب چار پانچ باتوں میں ہاں کر چکے اب آخری بات پہ کیا کرتے؟ وہ تو مطلب وہ بولو تو زبان نہیں, تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, فصحا عرب کے بڑے بڑے, وہاں تو فصحا کی بات ہو رہی ہے, کہ اس طرح سے ہم غالب آ جائیں گے گفتگو کر کے, اور آگے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یعنی دنیا جہان کی جتنی عقلیں ہیں ان پر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل غالب ہے, ان کے در سے تو عقلیں تقسیم ہوتی.
واہ واہ.
اب انہوں نے جب یہ دلیلیں بیان کی تو سب خاموش رہے گا, کوئی جواب ان سے نہیں بن پڑا. اس پہ سورہ آل عمران کی تقریباً 80 آیات
اللہ
یہ نازل ہوئی. تو یوں ایک نجران کا یہ وقت تھا جو اس مقصد کے لیے حاضر ہوا. اسی دوران وہ مباہلے کے بھی واقعات بیان کیے جاتے ہیں. تو یہ تھا اس کا قبیلہ نجران کا آنے کا مقصد, کہ غالب آنے کے لیے آئے
جی
اور مغلوب ہو کے واپس.
سبحان اللہ. کیونکہ یہ تو بارگاہ ہی ایسی تھی نا
جی,
کہ اس بارگاہ میں کوئی ان پر غالب آ کیسے سکتا ہے؟ یہ تو ہمیشہ کے لیے غالب ہونے کے لیے آئے ہیں, اور جو ان کی بارگاہ سے وابستہ ہو جاتے اللہ تعالیٰ اسے بھی غلبہ عطا فرما دیتا ہے. ماشاءاللہ آصف بھائی نے جو واقعہ بیان کیا اس میں دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اسلامی عقیدے کو کیسے اچھے انداز میں واضح کیا, جسے سورہ اخلاص میں ہم پڑھتے ہیں قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وہی ساری باتیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً ان سے سوالات کی کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے, وہ بے پرواہ ہے, نہ اس کا کوئی باپ ہے, نہ اس کا کوئی بیٹا, اور اللہ کا کوئی ہمسر نہیں کہ اس کا مرتبے کا نہیں. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں ذکر کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا ماننے والا ہی مسلمان ہو سکتا ہے. اور نجران کے ان لوگوں کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس پیارے انداز میں ذکر کیا کہ ان کی ساری دلیلیں ان کے سارے دعوے درے کے درے رہ گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بالکل خاموش کر دیا. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تھی اور آقا کا یہ مرتبہ تھا. اس طرح کے بہت سارے قبائل اور بہت سارے اس طرح کے واقعات جو حضور اکرم کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے, وہ اپنے تئیں ٹیڑھے سوال کرتے تھے کہ شاید جو ہے اس سوال کا جواب نہ دے سکے, مگر وہ کیا جانتے تھے کہ یہ نبی تو وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علامہ کا ما لم تکن تعلم کا تاج عطا فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے. تو پھر یقیناً جو آتا تھا وہ مغلوب ہو کر ہی جایا کرتا تھا. قبیلہ تجیب سے کچھ لوگ بھی پیارے آقا کی بارگاہ میں راشد بھائی آئے تھے, یہ ایک وفد تھا, ان کے نمائندے آئے تھے. ان کے آنے کے کچھ احوال کو آپ ذکر کریں.
وفد بہت سارے آئے, جس طرح گفتگو ہماری ہو رہی ہے اسی میں سے ایک قبیلہ بنی تجیب کا ایک وفد جو آیا تھا, یہ آیا اس کے کافی سارے افراد تھے, قبیلے کے معزز افراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ایمان تو یہ لا چکے تھے اور زکات کا مال لے کر نبی پاک علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے.
اچھا,
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو زکات کے جو حقدار ہیں وہ تمہارے جو قریب کے جو رہنے والے ہیں, تمہارے علاقے کے رہنے والے, ان کو دو تاکہ ان کا بھلا ہو. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے علاقے میں تو ایسا کوئی بندہ نہیں ہے کہ جو اس کا حقدار ہو, ہم سب کو دے چکے ہیں اور ماشاءاللہ سارے فارغ البال مانو کر ہو چکے ہیں, یہ آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرمایا اور ان کو انعامات سے نوازا, ان کی مہمان نوازی کی, خاطر مدارت کی, جیسا کہ آپ کی عادت کریمانہ تھی. تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ کوئی ایسا بندہ بھی ہے کہ جو نہ آیا ہو, جو ہماری زیارت کے لیے حاضر نہ ہو سکا ہو. تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک نوجوان ہے جو حاضر نہیں ہو سکا اور وہ علاقے کے اندر وہ جو معاملات ہیں ان کے جو دیکھ بھال ہے ان کے لیے ہم نے اسے چھوڑا ہے. تمہارا لیے لوگ جب واپس گئے تو پھر یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ نوجوان آئے,
صحیح دیدار کے لیے,
دیدار کی حسرت لیے آئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کی بارگاہ میں مال لینے کے لیے حاضر نہیں ہوا, انعام لینے کے لیے حاضر نہیں ہوا, کوئی عطا اور بخشش کے لیے حاضر نہیں ہوا, میری صرف تین خواہشیں ہیں.
سبحان اللہ,
میں تین خواہشوں کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہو کیا تمہارے دل میں خواہشات ہیں؟ عرض کی آقا ایک خواہش تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بخشش فرمائے.
سبحان اللہ.
دوسری خواہش میری یہ ہے اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے.
سبحان
اور
اللہ.
تیسری میری خواہش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دل کو غنا سے بھر دے.
سبحان اللہ.
اپنے سوا غیر کی محتاجی سے مجھے نجات دے.
سبحان اللہ.
نبی
سبحان
پاک علیہ السلام نے اپنے اس غلام کی خواہش کو پورا کیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے, اللہم اغفر لہ, اے اللہ میرے اس غلام کی بخشش فرما, ورحمہ اور اس پر رحم فرما, وجعل غناہ فی قلبی, اے اللہ میرے اس غلام کے دل کو غنا سے بھر دے.
کیا بات, کیا
نبی پاک علیہ السلام دعا کریں اور دعا قبول نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں نا, اجابت کا جوڑا, عنایت کا سہرا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد, اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد.
یہ دعائے محمد تو ایسی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے تاثرات کی دے بھی کس کو رہی ہیں, اپنے سرتاج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو, اور عرض کرتی ہیں کہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش, آپ کی چاہ, آپ کی بات پوری کرنے میں بڑی جلدی.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اور دوسرا وہ نوجوان جو آیا تھا تین سوال لے کے, ان تین سوالوں میں دنیا کا کوئی سوال,
سبحان اللہ, سب آخرت کا.
اس لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ بڑوں کی بارگاہ میں جاؤ تو بڑی چیز مانگو.
واہ,
بارگاہ رسالت میں
سبحان اللہ
جو مانگو وہ ملے گا, کیونکہ رب ہے موتی یہ ہے کا, رزق اس کا ہے کھلاتے ہی ہیں, ملے گا. لیکن ہماری ترجیح جو ہے آخری جو معاملات ہیں اخروی معاملات, ان کے بارے میں ہونی چاہیے.
صحیح.
وہی یہ بخشش فرماتے
ہیں. بے شک.
تو اب سوال بھی کیسا پیارا اور کیسے پیارے سے ہو رہا ہے.
کیا بات.
اور پھر رحم فرمانے,
کیا بات.
تیسرا یہ کہ دل میں غنا آ جائے,
بے پرواہی آ جائے,
بے پرواہی آ جائے, بے نیازی آ جائے. یہ تینوں اوصاف
آج بھی کچھ صدقے دل سے مانگے
اللہ
حالت میں جا کے روزہ انور پہ جا کے اور اس واقعے کو یاد رکھ کے مانگے تو کیسا لطف
آئے گا. مانگے دیا اور اتنا دیا
اللہ,
کسی شاعر کا غالب شعر ہے
جی جی,
مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا
آیا ہی.
تو یہ پیارے اکا علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے سوال تو بہت اچھے کیے
جی جی.
اب اس میں کتاب میں لکھا ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مدار نجبہ کے حوالے سے, پیارے اکا نے دعا بھی فرمائی, دعا فرمانے کے بعد اسی نوجوان کو اس قوم کا امیر بنا دیا
اللہ,
اور پھر وہی شخص اپنی قوم میں جا کر اپنے قبیلے کا امام بھی بنا. تو پیارے آقا سے آخرت مانگی, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی اسے عطا فرمائی. جب بڑوں سے اچھی چیز مانگے گا تو مل جائے گی.
ذمہ دار اس کو بنایا گیا جس میں
دینداری
کوالٹیز
اللہ اللہ آخرت تھی.
تو ہمیں بھی جب دین کے معاملے میں ذمہ دار بنانا ہو, ہمارے جب اختیار میں ہو کہ ذمہ داری دینی ہے
جی,
اس میں جو ترجیح ہے اس کو دینی چاہیے جو تقوی والا ہو. آخری اور اخروی معاملات آخرت کے حوالے سے زیادہ مانگنے
ماشاء اللہ. وہ نکاح کے معاملے میں بھی ہے نا کہ نکاح یا تو جمال کی وجہ سے کیا جاتا ہے یا مال کی وجہ سے کیا جاتا ہے, سیرت کی وجہ سے کیا جاتا ہے, اور بہتر وہ ہے جو سیرت کے اعتبار سے جو ہے نکاح دیندار کو ترجیح دے. آپ کچھ فرما رہے تھے.
میں اس میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسی واقعے سے ایک ہمیں مطلب یہ مدنی پھول بھی ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ نوجوان مطلب ایک دینی مقاصد کے لیے حاضر ہوئے, نبی پاک علیہ السلام نے ان کے اوصاف دیکھے اور ان کو ایک مرتبہ اور ایک منصب عطا کیا. امامت ایک بہت بڑا مرتبہ اور منصب ہے, اور امامت اس کو دی جاتی ہے کہ جو اس قوم میں علم کے اعتبار سے تقوی پرہیزگاری کے اعتبار سے زیادہ ہو. تو نبی پاک علیہ السلام نے بن مانگے منصب دیا, تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم منصب کے لیے خود آگے بڑھ کر کہ جی میں اس کا حل ہوں, مجھے ہی ملنا چاہیے, دوسرے کو کیوں دے دیا گیا, یوں نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر آپ کو یوں نظر آتا ہے کہ اس منصب کو اچھے انداز سے میں نبھا سکتا ہوں تو پھر اپنی خواہش کا اظہار کرنے میں حرج بھی نہیں ہے.
خوف خدا کے ساتھ,
خوف خدا کے ساتھ, تقوی کے ساتھ.
سنت یوسفی پہ
حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مجھے اس زمین کے خزانوں پر مقرر کر دے, والی بنا دے, تو پھر آپ نے اس کے معاملہ جو تھے وہ بڑے اچھے انداز سے چلائے.
یہاں دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے لیے بھی تو ایک مدنی پھول ہے نا, کہ جب ہم کسی کو تنظیمی ذمہ داری دینا چاہیں ذیلی حلقہ علاقہ ڈویژن کابینہ پر, تو اس معاملے میں بھی یہ دیکھیں کہ یہ تقوی و پرہیزگاری کے معاملے میں کس قدر محتاط ہے اور کس درجہ کا ہے, اور پھر صلاحیت کو بھی دیکھا جائے کہ تنظیمی مدنی کام کرنے کے حوالے سے صلاحیت ہے یا نہیں. اور ہمارے جو مدنی پھول ہیں مدنی کاموں کے, اس میں یہ بھی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتا وہ ہمارے مدنی کاموں میں ہمارا کیسے وفادار ہو سکتا ہے. تو لہذا فرما بردار یعنی تقوی و پرہیزگار کو ہی حیثیت دینی چاہیے تاکہ ہمارے مدنی کاموں میں برکت بھی ہو.
محسن بھائی ہمارے جو دادا مرشد ہیں ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ, قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا فرمان میں نے تقریباً نگرانوں سے یہ سنا ہے, خاص طور پر جب ذمہ داری دیتے ہیں اس وقت ایک وہ فرمان عام طور پر سننے کو ملتا ہے, بھائی تما نہیں منع نہیں جمع نہیں. آپ کو ذمہ داری دی جا رہی ہے, منع نہیں
صحیح,
اور تما نہ ہو آپ کے دل میں کہ جی مجھے یہاں نگران بنایا جائے
صحیح,
اور جب آپ کے پاس آ گئی تو اب اسے رکھنا نہیں ہے
صحیح,
اپنے ذمہ دار بنا کر ان میں منتقل کرنی ہے.
کیا بات,
آپ ہر وقت دینی کام کے لیے
کا آپ نے پہلو ماشاءاللہ بیان کر دیا کہ جمع نہیں منع نہیں تما نہیں. مرحبا آصف بھائی, پیارے آقا علیہ السلام چونکہ جن و انس اور تمام مخلوقات الہیہ کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے, جس طرح انسان اپنے مسائل کے لیے پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے, تو کیا جنات کے کچھ بھی اس طرح کے واقعات ہیں کہ جو حضور کی بارگاہ میں وفد کی صورت میں آئے ہوں, یا پیارے آقا علیہ السلام جنات کے پاس تشریف لے گئے ہوں اور ان کی رہبری فرمائی
ہو؟ اللہ بات یہ ہے کہ عشق رسول ایسی دولت ہے جو صرف انسانوں کے پاس نہیں,
اللہ اللہ
جنات کے پاس بھی ہے. تو میرے آقا تو دونوں کو نواز,
سبحان اللہ, بے شک
اللہ تعالی علیہ وسلم. اب جنوں کا ایک وفد حاضر ہوتا ہے, ظاہر ہے کہ اس وقت اب جنات ہمیں نظر نہیں آتے لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہیں
بے شک,
تو
وہ تو دور و نزدیک,
دور و نزدیک
دیکھتی ہیں,
سننے والے وہ کام بھی اور وہ
دیکھنے والی آنکھیں بھی,
آنکھیں بھی ہیں. تو وہ آگے کیا پیچھے گئے,
ہمارے لیے غیب حضور کے لیے تھوڑی ہے,
کوئی غیب نہیں, وہ تو جانتے ہیں, حضور جانتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب وہ حاضر ہوتے ہیں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے, ایک دفعہ آتے ہیں اور آ کر کچھ فریاد کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو پھر صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ کون تھے, تو فرمایا کہ یہ جنات تھے. یہ آئے تھے کہ آپ اپنے غلاموں کو ایک تو جو ہڈی ہے اس پہ استنجا کرنے سے منع کریں,
ٹھیک,
اور یہ جو گوبر لید ہوتا ہے اس سے بھی استنجا کرنے سے منع کریں, کیونکہ اس میں رب تعالیٰ نے ہمارے لیے خوراک رکھی ہے. وہ خوراک شارحین نے یوں لکھا ہے کہ یہ ہڈی ان کے لیے خوراک کیسے بن جائے. تو جو ہڈی انسان کھا کے گوشت خالی کر کے پھینک دیتا ہے تو جب جنات اس کو لیتے ہیں اس پہ دوبارہ گوشت آ جاتا ہے.
سبحان اللہ.
تو یہ وہ کھا لیتے ہیں.
واہ.
اور جو گوبر ہے ان کے جانوروں کی خوراک بنتا ہے لیکن وہ جنس تبدیل ہو چکی,
ٹھیک
ہے. تو اب یہ دیکھیں گے جنات بھی حاضر کہاں ہو رہے ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہ ہیں جو سمجھتے ہیں بولیاں
سب کی,
یہی بھرتے ہیں جھولیاں
سب کی. سبحان اللہ.
آؤ دربار مصطفیٰ میں چلے. تو اب بات یہ کہ وہ آتے ہیں اور آگے اپنے مسئلے کو یہاں سے حل کرتے ہیں.
سبحان اللہ.
اور اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ارشاد فرمایا, اس وقت میں جو موجود مسلمان تھے ان کے لیے نہیں تھا, یہ تو رہتی دنیا تک کے لیے ہو گیا. تو یہ جنات نے اپنا مسئلہ کہاں سے حل کرایا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے.
صحیح.
اس کے علاوہ جنات تلاوت کا بھی شوق رکھتے,
ٹھیک.
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت کی صحابہ کرام علیہ الرضوان کے سامنے, اور پھر وہ جو آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو اب فرمایا کہ جنات کو میں تمہاری بنسبت زیادہ بہتر جواب دینے والا سنتا.
سبحان اللہ.
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام لیلۃ الجن مشہور ہے, اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے. تو یہ بھی شارحین نے لکھا کہ یہ ایک سے زائد مرتبہ ہوئی,
ٹھیک.
تو بہرحال ابھی تو ایک مسجد جن بھی موجود ہے, زیارت گاہ موجود ہے مکہ مکرمہ کی, جب زیارتیں کرتے ہیں تو اس میں مسجد جن بھی شامل رہی. کیونکہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنات کو اپنی صحبت عطا.
سبحان اللہ. واہ واہ.
اب یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ رات کے وقت گئے, اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ خلاصہ اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں, تو فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا کہ تم یہیں ٹھہرے رہنا,
ٹھیک,
اور میرے گرد ایک حصار باندھ دیا.
صحیح.
اور کہا کہ جب تک میں نہ آؤں یہاں سے ہلنا نہیں.
صحیح.
اب وہ کھڑے دیکھ رہے ہیں, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا جیسے تھوڑا سا دور تشریف لے گئے. اب دیکھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک وقت ایسا آیا کہ وہ نظر نہیں آ رہے,
اللہ
چیز نے ڈھانپ لی.
اللہ.
اب صحابہ کرام عاشق رسول انہیں یہ بھی تشویش ہوئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام
تکلیف نہ ہو,
تکلیف نہ ہو, کوئی خطرے کا معاملہ نہ ہو, لیکن وہ نصیحت یاد ہے کہ ہلنا
نہیں.
اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دیر بعد تشریف لائے, اب وہ روئے جانا کو جب دیکھا تو پھر وہ سارے خیال آئے کہ تشویش تھی کہ کیا معاملہ ہوا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قوم نصیبین کے جن تھے, تو یہ اپنے ایک مقتول کا مقدمہ حل کرنے کے,
اللہ اللہ,
قتل کا مقدمہ حل کروانے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں.
سبحان اللہ.
اس کے بعد پھر جب آپ نے بیعت فرمائی, جو کوئی نصیحتیں ارشاد فرمائی, تو وہ جنات جس طرح ایک ہوتا ہے نا کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی طرف بندہ لپکتا ہے,
صحیح صحیح,
وہ جنات ایسا قرب رسول پانے کے لیے آگے بڑھے. تو جو منظر حضرت عبداللہ بن مسعود نے دیکھا,
یہ ڈھانپ لیا ہے,
جو ڈھانپ لیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو, مجھے دکھائی نہیں دے رہے, وہ اشاقان رسول
جنات تھے,
جنات تھے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر گویا کہ اپنے عشق کا اظہار کر.
سبحان اللہ.
تو یہ کہ جنات کے وفد بھی آتے ہیں, جنات عاشقان رسول بھی گزرے, عمرہ بھی کرتے ہیں,
ٹھیک ہے, اب بھی ہیں,
حج بھی کرتے ہیں, اور پھر ایسے ایسے مطلب معاملات ہیں. ایک جن تھا, اس نے پہاڑ سے کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں غلط کلمات کہے, تو دوسرے جنات نے اس کو انجام تک پہنچا.
اچھا.
جو عاشقان رسول,
واہ واہ واہ,
بلکہ جنات نے تو انفرادی کوشش بھی کی.
اچھا.
تو ایک صحابی فرماتے کہ میں سویا ہوا تھا, تو میرا جن یعنی کہ حمزاد ہوگا یا دوسرا,
جی جی جی,
اس نے کہا کہ تم سوئے پڑے ہو, وہاں پر نبی ظاہر ہو گئے ہیں, اس طرح. تو وہ جن نے بھیجا تھا کہ جا کے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کے اسلام قبول کرو.
بلکہ ایک واقعہ یہ بھی ہے نا کہ وہ کسی کی پوجا کر رہے تھے اور وہاں سے اندر سے آواز آئی کہ بھئی وہ عرب میں تو مکے میں کسی نبی نے اعلان کر دیا نبی آخر الزمان آ گئے ہیں, تو پھر وہ آئے مکے میں اور پیارے آقا کی بارگاہ میں.
بالکل.
پتا چلا کہ حضور نے فرمایا وہ جن تھا جو اعلان کر رہا تھا میری رسالت کا.
اللہ اللہ,
کیا بات.
اب وہی بات یہ ہے کہ جنات کو ہم تو دیکھ نہیں پاتے, آج بھی ہیں. اب انسانوں کے معاملات ہم دیکھ لیتے ہیں, یار کتنی یہ تڑپ رکھتے ہیں مدینہ منورہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی. تو تو اب جنات بھی تو تڑپ رکھتے ہوں گے،
بالکل رکھتے ہوں گے.
اب ہم جاتے ہیں جناب، ہم عمرے کا ویزا لگواتے ہیں، یہ تو ہمارے انسانی
پروسیس ہے ہمارا،
تو ان کے بھی کچھ معاملات تو ہوتے ہی ہوں گے. تو ان کی حاضریوں کے معاملات، ان کے سفر مدینہ کے معاملات، ان میں بھی شاعر تو ہوتے ہوں گے. تو یہ وہ دنیا ہے ان کی کہ جو ہم سے اوجھل ہے،
صحیح،
تو ان میں بھی عاشقان رسول صحیح موجود ہیں، اور جنات میں بھی مختلف مذاہب تو
مذاہب ہیں
اور مسلمان ہوتے ہیں. جس طرح انسانوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر کچھ گناہگار بھی ہوتے ہیں، کچھ نیک ہوتے ہیں، کچھ تقوی والے ہوتے ہیں، کچھ ولی ہوتے ہیں، اسی طرح جنات کے اندر بھی طبقے ہیں
ماشاءاللہ. ہمارا سلسلہ چونکہ آخری لمحات میں ہے، تو راشد بھائی صرف آپ سے آخری سوال میں یہ کروں گا کہ حضور کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے فرمایا کہ تقریباً 60 وفود کی تعداد شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھی ہے، چند وفود کے بارے میں، نمائندوں کے بارے میں، ان کے اگر نام آپ ذکر کر دیں اور کچھ مختصر سی گفتگو اس پر ہو جائے.
دیکھیں، ایک تو قبیلہ وفد تھا بنی ثقیف کے، حضرت سیدنا عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ عروہ بن مسعود ثقفی ہیں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے تھے، کفار مکہ کی طرف سے ایک اعلیٰ سردار بن کر گفتگو کرنے کے لیے، بہت اعلیٰ پائے کے خطیب، فصیح و بلیغ، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جانے والے، قادر الکلام شاعر، بڑی عمدہ گفتگو کرنے والے، نبی پاک سے گفتگو کرنے کے لیے آئے تھے صلح حدیبیہ میں سن 6 ہجری میں. اور یہی پھر سن 9 ہجری میں اپنے قبیلہ وفد بنی ثقیف کی طرف سے نبی پاک علیہ السلام کے پاس اس وقت آئے کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے ہوتے ہوئے آپ جیرانہ کے مقام پر جب رکے، غزوہ حنین سے فارغ ہو کر
عمرہ
کے لیے احرام باندھا اور وہاں سے آ رہے تھے مدینہ پاک کی طرف، تو راستے میں ان کی ملاقات ہوئی، نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور یہیں پر آ کر عالم علیہ السلام سے اجازت چاہی کہ مجھے اجازت دیں، میں اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دوں. بہرحال یہ گئے اور اپنے چھت پر چڑھے، قبیلے کے سردار اعظم تھے یہ، وہاں پر انہوں نے قوم کو علل اعلان اسلام کی دعوت دی، لیکن بہرحال لوگوں نے ان کی دعوت کو اس وقت قبول نہ کیا، اور انہوں نے چاروں طرف سے تیروں کی بارش کی، اور ان کو لگا تو یہ جامع شہادت میں،
اللہ اکبر.
بہرحال بعد میں ان کی قوم کے لوگ، جب ان کو اس چیز کا احساس ہوا کہ مسلمان بہت بڑی تعداد میں ہو چکے ہیں، تو وہ پھر نادم ہوئے اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور مختصر یہ کہ بعد میں ان کا قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا. اچھا، ایک تھا قبیلہ جو بنی دوس کا ایک وفد، وہ آیا. اس قبیلے کی سربراہی کرنے والے تھے، قبیلے کے جو فرد تھے وہ تھے طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت عظیم شاعر تھے، بہت فصیح و بلیغ تھے یہ بھی. یہ جب مدینہ پاک میں آئے تو کفار مکہ نے ان سے کہا، دیکھو یہاں پر محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے قریب نہ جانا، وہ بہت بڑے معاذ اللہ جادوگر ہیں، اگر ان کے قریب گئے، تم نے ان کی کچھ باتیں سن لی، ان کا کلام سن لیا، تو کہیں تم ان کی باتوں میں نہ آ جاؤ. تو اب یہ کیا کرتے، اپنے کانوں میں روئی ڈال کر، کان بند کر کے یہ دعا کرتے تھے مدینہ میں. اب ہوا یہ کہ انہوں نے ایک مرتبہ مسجد حرام میں تھے، یہ مکہ میں آئے تھے تو مسجد حرام میں تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے فجر کی نماز میں.
سبحان اللہ،
جب انہوں نے قرآن کی، ان کے کانوں میں آواز آئی قرآن کی تلاوت کی،
قرآن صاحب
قرآن اور فصیح و فصاحت و بلاغت قرآن کی سنی، کیونکہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کا تو گویا چیلنج رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے تھا. تو جب انہوں نے یہ سنا تو کہنے لگے یہ کلام کسی انسان کا
نہیں،
نبی پاک علیہ السلام کے مبارک زبان سے جب قرآن کی تلاوت سنی، توجہ سے سننے لگے. اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر تشریف لائے تو یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے پیچھے حاضر خدمت ہو گئے، اور با ادب بیٹھ گئے، عرض کرنے لگے آپ کا میں نے یہ کلام سنا ہے قرآن پاک، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، میں نے لوگوں سے اس آپ کے بارے میں یہ باتیں سنی ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے ان کو اسلام کی تعلیمات ارشاد فرمائی، عقائد اسلامیہ بیان کیے، ان کے دل پر اثر ہوئے اور یہ اسلام میں
آئے. کیا بات.
ایک تھا قبیلہ مزینہ، مزینہ کا وفد آیا تھا نبی پاک علیہ السلام کے پاس. اس کے جو سردار تھے وہ تھے نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے آئے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، بہت بڑی تعداد میں، تقریباً 400 کی تعداد میں تھے یہ.
اچھا،
کہتے ہیں کہ اسلام قبول کیا اور نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عمر، اپنے بھائیوں کو تحفہ تحائف.
سبحان اللہ.
کچھ حضرت عمر سوچنے لگے کہ گھر میں تو وہ تھوڑی سی کھجوریں ہیں. عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تھوڑی سی کھجوریں ہیں. آقا دو عالم علیہ السلام نے پھر فرمایا، عمر، اپنے بھائیوں کو کچھ تحفے دو.
ٹھیک.
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سنا، لبیک یا رسول اللہ، کہتے ہوئے گھر تشریف لے گئے, جب گھر میں جاتے ہیں تو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ گھر میں کھجوروں کے ٹوکرے ہیں.
اللہ اکبر.
آپ نے بہرحال بھر بھر کر دینا شروع کر دیے. جب ان کو سم مل گیا تو نعمان بن مقرن کہتے ہیں سب سے آخر میں میں تھا. جب میں نے آخر میں جب لے لی کھجوریں تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جتنی کھجوریں پہلے تھیں اتنی ابھی تک موجود ہیں.
بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. کیا بات ہے, واہ واہ.
وہ زبان جس کو سب
کن کی کنجی کہے,
ان کی نافذ حکومت پہ لاحا
سلام.
نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اسی طرح اور بھی کئی وفود حاضر ہوئے تھے اور آ کر عقید عالم علیہ السلاۃ والسلام کی بارگاہ میں مطلب آئے اور عقید عالم علیہ السلام نے اوپر عطاؤں کی بارش,
عطاؤں کی بارش یہ کی, اسلام کی نعمت عطا کی, ان کے اخلاق کی تربیت کی, اور نبی پاک علیہ السلاۃ والسلام نے ان کے دلوں کو جلا دی اور ان کے سینوں کو وہ نور بخشا کہ انہوں نے آگے جا کر اپنی قوم کو نور اسلام سے فیضیاب کیا اور پیارے آقا علیہ السلاۃ والسلام کی عشق و محبت کو آگے پھیلایا. وفد بھی اسلام کی ترویج و اشاعت میں ایک بہترین ذریعہ ثابت ہوئے تھے. ہمارا سلسلہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اختتام کو پہنچا. اللہ تعالی ہمارے سلسلے کو قبول فرمائے. مدینہ چینل دیکھتے رہیے. اللہ تبارک و تعالی پیارے آقا کی سیرت مبارکہ کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے اور ہماری سیرت کو ستھرا اور نکھرا فرما دے اور ایسا فرما دے کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں ہمارا دنیا سے جانا بھی کمال کا ہو, ہماری قبر و آخرت میں بھی پیارے آقا کی سیرت کی برکت سے روشنی اور ہمارے لیے دلیل و نجات بن جائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.